اب آپ اس مبارک سلسلے کا 25 حلقہ سماعت فرمائیں۔
اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنہ بنو غسان کو بھی پتا چلا تو ان کا جو سردار تھا حارس، اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو۔ اصل ان کی بزدلی کی وجہ یہ بنی کہ وہ ارادہ کر رہے تھے بنو غسان کے ہم مدینے پہ حملہ کریں، اور اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم مدینے پہ کیا حملہ کریں، مدینے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس نے پھر روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کریں چونکہ ہم آپ کے حلیف ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے ہرقل کی قیادت میں، ہرقل کے بھائی کی قیادت میں 100,000 کا لشکر بھیجا جس میں 50,000 تو گھوڑ سوار تھے، اور غساسنہ جو تھے ان کے پاس بھی 100,000 کا لشکر پہلے سے موجود تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ 3,000 آدمی اور مقابلہ 1,00,000-2,00,000 سے، جن میں 50,000 تو صرف گھوڑ سوار ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کے خودوں میں اور پیتل کے اس پلیٹوں میں چھپے ہوتے تھے کہ بس سوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن صحابہ ایک، وہ تو قوت ایمان سے لڑنے والی قوم تھی نا، وہ عادات سے لڑنے والی تو قوم ہی نہیں تھی۔ ان کا تو ایک ایمان تھا کہ بھائی مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے، اگر آدمی مارا جائے شہید ہو جائے گا، بچ گیا تو غازی بن جائے گا، ہمارا تو گھاٹا کسی حال میں ہوتا ہی نہیں، جب گھاٹا ہی نہیں تو ڈرے کیوں؟ ڈرتا تو وہ ہے نا جی کہ اگر مر گیا تو یہاں بھی آگ لگائیں گے اور آگے بھی جہنم کی آگ ہے، وہ تو ڈرے کہ بھی یہاں بھی بہت ذرا پیار کریں گے تو ذرا لکڑی قیمتی رکھ دیں، بڑا آدمی مر جائے گا تو سندل کی لکڑی میں جلا دیں، لیکن جلائیں گے آگ سے۔ تو جب ہم نے اپنی ابتدا خود آگ سے کی ہے تو آگے تو آگ ویسے تیار ہے۔ ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو بڑے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اب کیسے کریں مریں، لیکن ایک مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، مر گئے تو 100,000 کے اور بچ گئے تو 125,000 کے، کیا ہے، غازی بن جائیں گے اور مر گئے شہید ہو گئے، اور شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو۔ تو اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو سب سے پہلے پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زید نے لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب باتیں کرنے کا وقت تو ہے نہیں۔ ان کو پیغام دیا شریعت کے مطابق جو حضور کا فرمان تھا کہ بھئی 3 چیزیں ہیں ہماری، یا اسلام لے آؤ، یا جزیہ قبول کرو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہمارے تابع بن جاؤ، اور نہیں تو بیننا ہو بینکم السیف، پھر تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، 200,000 ہمارا لشکر ہے، 3,000 آدمی ہم سے آئے تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے 5,000-4,000 آدمی کو حکم دیا کہ بھئی اب 200,000 کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، 3,000 کے مقابلے میں 4,000-5,000-6,000 بھیج دو۔ بھیج دیا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمان اتنی طاقت سے اور اتنی قوت سے لڑے اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ بھئی شام ہو گئی اور ان کے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے مسلمان نے، اور مسلمانوں کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا۔ جب مغرب ہوئی جنگ ختم ہوگی، پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا، اب تو ریموٹ کنٹرول سے جنگیں ہوتی ہیں نا، اپنے ملک میں بیٹھو، بٹن پہ ہاتھ لگاؤ، بات ختم ہو گئی۔ وہاں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب رات ختم ہوگی جو مر گئے ہیں ان کو بھی تو اٹھانا ہے نا، اور پھر کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا، لاشیں باقاعدہ اٹھاتے تھے، وہ اپنی لاشیں لے جاتے، وہ اپنی لاشیں لے جاتے، وہ اپنے زخمی لے جاتے، وہ اپنے زخمی لے جاتے، یعنی عجیب جنگیں ہوتی تھیں۔ دبہ اکبر نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اپنے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے جب مدینہ پہ حملہ کیا تو عجیب اس نے رنگ دیکھا، اس نے اپنے علماء کو رہبان کو بلایا کہ یار یہ کون سا شہر ہے جس پہ ہم نے حملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ یثرب ہے۔ کہا کیسے لوگ ہیں، دن کو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، شام کو ہمارے لیے کھانا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اس شہر سے نہیں لڑتا، بس چلو آگے، بس چھوڑو، کیا لڑنا ہے، وہ شام کو کھانا پکا کے ہماری فوج کے لیے کھانا بھی بھیجتے ہیں کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور سارا دن لڑائی کرتے کہ جب تم لڑنے آئے ہو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن رات ہو گئی، آپ روٹی کہاں پکاؤ گے، ہم آخر گھر والے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں نا ادھر، کھانا تو ہم بھیجیں گے آپ۔ اس دور میں کچھ لوگوں کے کردار تھے، کچھ روایات تھے۔ اب تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسے عصر میں، ایسے قرن میں آ گئے ہیں کہ بھئی جس کے کوئی روایات ہی نہیں رہے، نہ اخلاق رہا، نہ کردار رہا، نہ روایات رہا، نہ کوئی مردانگی کے اصول رہے، نہ دوستی اور دشمنی کے کوئی ضابطے رہے، اب ہم تو بالکل کار مذلت میں گر چکے۔ جیسے کہ حالی نے کہا تھا، اے خاصا اے خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت۔ اب تو ہماری لڑائی ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں فلمی اداکاریں بھیج کر حسین آئے عالم کے مقابلے، کوئی مسلمانوں کا مجھے آپ میگزین یا ایک اخبار دکھائیں جو بغیر عورتوں کے فوٹو کے بکتا ہو، ایک اخبار۔ اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ایک صفحے پر روضہ رسول اللہ کا منظر ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا منظر ہوگا، اور پچھلا صفحہ کھولو تو اس میں عورتوں کے فوٹو، اندر کھولو تو فلموں کے اشتہار ہوں گے۔ یہ کون سا مسلمان ہے ہم؟ کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ عورتیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزت ہیں، بھئی ہماری عزت اب طوائف ہیں اور کنجر رہ گئے، موسیقی ہمارے ہاں عبادت بن چکی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اس زمانے میں کچھ کردار تھا۔ تو خیر جناب شام ہو گئی، دوسرے دن پھر لڑائی ہوئی، مسلمان نے پھر جناب مارا ان، اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے لیکن بہت تھوڑے سے۔ چھ دن تک متواتر قتال، اتنا شدید قتال کہ وہ رومی کہتی ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی، مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی، اتنا شدید قتال ہوتا ہے۔ اور اسی اثنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ اب حضور تو مدینہ منورہ میں ہیں اور جنگ موتا میں، حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زید شہید ہو گئے، پرچم جعفر نے اٹھایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ مارا تلوار کا، آپ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا، دوسرے نے تلوار کا وار کیا، آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا، تو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ پرچم نہ گرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں تلوار لگی حضرت جعفر کی، یہ کتف جو تھی یہاں تک نیچے سے کٹ گئی، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نماز میں جب حرم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا استشہد جعفر، میرا جعفر بھی شہید۔ اور حضور حضرت جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا اور سینے سے لگا رہے ہیں، چمٹا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو جعفر کی بیوی آ گئی، اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے بتائیں بات کیا ہے، آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہمارے بچوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا یا بنت استشہد جعفر، جعفر شہید ہو گیا۔ فبقا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت، میں دکھلایا گیا ہوں کہ اللہ نے اس کو یاقوت کے دونوں ہاتھ بنا دیے ہیں اور وہ پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ حضرت جعفر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی، اس کے بعد ایک صحابی نے پرچم ویسے پکڑا کچھ دیر کے لیے، اور سامنے حضرت خالد بن الولید آ گئے، اور یہ اسلام کا پہلا سریا ہے، پہلا مارکہ ہے جس میں خالد مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا، پانچ مہینے تو ہوئے تھے ابھی آپ کو اسلام لائے ہوئے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو پرچم ویسے پکڑ لیا ہے، میں تو کوئی کمان کرنا نہیں جانتا، مہربانی کرو اب مسلمانوں کا پرچم تم لو۔ اس نے کہا دیکھو حضور پاک نے تین کا نام لیا تھا، میرا تو نام ہی نہیں لیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا بھی نام لیتے، اب کسی نے تو آخر اس پرچم کو لینا ہے نا۔ تو خالد بن ولید نے پرچم لے لیا اور جنگ روک دی، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد نے غور کیا، تدبر کیا کہ ہمارے پاس تو 2500 آدمی رہ گئے ہیں، اور ان کا اگر ہم نے 2500 بھی مار دیا ہو تو 200,000 میں کتنی کم ہو گئے ہیں۔ خالد بن الولید جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بطل من نبتال اسلام، اور خدا کی شان ہے کہ جب حضور شام کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب سی خوشی تھی، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں میرے تو تینوں جرنیل جو تھے شہید ہو گئے، لیکن اب اس بندے نے پرچم اٹھایا ہے الذی سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلوار ہے، اب اس کے ہاتھ میں پرچم، اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور اسلام میں یہ دو مجاہد گزرے ہیں، بطل اسلام گزرے ہیں، ایک خالد بن ولید اور ایک حضرت زبیر بن العوام، یہ دو آدمی تھے جو دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے، ورنہ کوئی دنیا کا بہادر کبھی دو ہاتھ سے نہیں لڑتا، ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے یا ترس ہوتی ہے یا گھوڑے کی لگام ہوتی ہے۔ یہ دو آدمی تھے صرف جنہوں نے کبھی ایک ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑی بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے مقابلہ کرتے تھے۔ اور خالد بن ولید کا ماشاءاللہ اتنا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں ویسے زمین کو لگا لیتے تھے، طویل القامات۔ خالد بن ولید نے یہ کیا، اس نے اپنی فوج کو بدلا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح اصول ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا میمنہ، دائیں ہاتھ میں فوج رہتی تھی، ایک میسرہ بائیں ہاتھ میں، ایک مقدمہ، ایک مؤخرہ اور ایک قلب، ایک آگے، ایک پیچھے اور ایک درمیان۔ تو حضرت خالد بن ولید نے یہ کیا کہ جو میمنہ پہ تھے وہ میسرہ پہ لے آیا، جو میسرہ پہ تھے وہ میمنہ پہ لے آیا، جو مقدم میں تھے وہ مؤخر پہ لے آیا، جو مؤخر میں تھے وہ مقدم پہ لے آیا، اور سب کے پرچم بھی بدل دیے۔ اب جب صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جاہم المدد من المدینہ، تو مدینہ سے فوج اور آ گئی، ہم تو پہلے 3,000 سے نہیں لڑ پا رہے تھے، یہ دیکھو پرچم بھی نئے ہیں اور یہ آدمی تو ہم نے کل نہیں دیکھے، یہ تو اور لوگ آ گئے۔ خالد بن ولید نے حکم دیا اور نعرہ تکبیر کہہ کے اتنی زور سے حملہ کیا کہ خالد کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 10 تلواریں ٹوٹ گئیں، مارتے مارتے، قتل کرتے کرتے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، وہ پھینک دیتا تھا اور لے لیتا، تو وہ ٹوٹ جاتی تھی وہ پھینک دیتا تھا میں اور لے لیتا، اتنا مارا نا جی کہ اب ان میں افراتفری پھیل گئی، وہ دوڑے بھاگے، 200,000 آدمی 3,000 کے آگے بھاگ رہا۔ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد نے آرڈر کیا اپنی فوج کو کہ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پیچھے آؤ ہٹو۔ اب نے کیا خدا کے بندے کیا کرے وہ بھاگ رہے ہیں، اس نے کہا وہ بھاگتے بھاگتے بھی رک گئے تو ہم سے زیادہ ہیں، کوئی عقل کرو، اب پیچھے آؤ اور ہٹو، واپس چلو مدینہ، اپنی فوج کو سالم لے جانا بھی تو بڑی بات ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتے رہے، اچھا ان کو اللہ پاک نے اتنا روب ڈال دیا تھا خالد کا کہ انہوں نے حملہ کرنے کی ضرورت نہ کی، افراتفری میں بٹ گئے، اس کے بعد جمع ہوتے رہے، 2-3 دن لگے، 2-3 دن میں قافلہ مدینہ منورہ تو بہت دور نکل گیا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہزیمت کھا کے واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا فرارون فرارون، یہ لوگ ہیں جو بھاگ کے آ رہے ہیں دشمن کے مقابلے پہ، اور تو نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر ہمارا خاوند بھاگ کے آ رہا ہے اور یہ بات سچی ہو گئی تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی، بزدل آدمی میرا خاوند ہو۔ پہلے لوگ جو تھے وہ تو شجاعت اور بہادری کو عزت سمجھتے تھے، عورتیں بھی۔ جب بالکل مدینہ منورہ پہنچے حضور نے فرمایا نہیں، انہم لیسو فراری، وہ فراری نہیں ہیں، بل انہم کرارون، وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگوں میں ہیں، وہ بھاگ کے نہیں آ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2,500 کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے منہ سے چھڑا کے واپس لے آنا کو مذاق ہے؟ تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا، اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے، بنی قضاء پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے عمر بن العاص کو قائد بنایا، حکم دیا کہ ان پہ حملہ کر۔ عمر بن العاص جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ عمر بن العاص امیر ہیں اور حضرت ابو بکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں، لیکن ان کو حضور نے امیر نہیں بنایا، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں ان کو بھی امیر نہیں بنایا، وہ تابع ہیں عمر بن العاص کے، امتحان ہوتے تھے کبھی اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے اطاعت ہوتی۔ جب یہ راستے میں چلے تو انہیں پتہ لگا کہ بنی قضاء جو ہے وہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے اور ہم تو سارے 200 آدمی ہیں۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور ان کا لشکر بہت بڑا ہے ہماری مدد کے لیے، تو حضور نے ابھی عبیدۃ بن الجراح کو اور آدمی دے کے بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ تو ابھی عبیدہ کا لشکر جب پہنچا عمر بن سالم کے پاس، عمر بن العاص کے پاس، اس نے پوچھا کہ دیکھو بات سنو، مسلمان کتنا؟ انہوں نے کہا کہ 200 کا لشکر اور آ گیا ہے۔ نماز کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ابھی عبیدہ چونکہ زیادہ بڑے تھے نا صحابیت میں کہ وہ نماز پڑھائے، عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں، وہ کیوں نماز پڑھائے، اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کے بھیجا ہے، نماز جو ہے وہ تو امیر پڑھائے گا۔ کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہوتا تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ نماز پڑھائے، جو امیر ہے وہ نماز پڑھائے. آج اگر ان کو نماز پڑھانی پڑے کیا خیال ہے آپ کا؟ جن نے خود زندگی میں نہ پڑھی ہو تو پڑھائیں گے کیسے؟ وہ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ ہمارے علاقے میں ایک عید کا موقع تھا اتفاق سے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو جو بلایا نا، تو ایک بریلوی مولوی بھی نماز پڑھانے پہنچ گیا، ایک دیوبندی بھی پہنچ گیا، ان کا بھی عالم آ گیا، ان کا بھی عالم آ گیا. اب کچھ لوگ کہیں یہ پڑھائے، وہ کچھ کہیں وہ پڑھائے، جھگڑا ہو. تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، بڑے بجی شکل، خوبصورت ماشاءاللہ، اور بڑے بہت بڑے ان کے مریدین بھی تھے، اور بڑا ان کا وقار بھی تھا، سیاسی بھی، ذمہ دارہ بھی، بہت بڑے جاگیردار بھی تھے. تو وہ جب آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو گے، جھگڑا نہ کرو، اب وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، تو سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان کو منت کرتے ہیں، یہ عید پڑھا دیں. تو سب لوگ ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے، لڑائی نہ ہو، آپ عید پڑھا دیں. اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں، یہ مولوی صاحبان میں سے کسی کے پیچھے پڑھ لو. لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھائیں. لوگ کہیں دیکھو جی پیر صاحب کتنا متواضع آدمی، اصل پیر نے کبھی عید پڑھائی ہو تو پڑھائے نا، اس کے لیے تو مصیبت آ گئی، پڑھاؤں کیا؟ اس بیچارے کے لیے تو عذاب آ گیا نا. وہ کہ نہیں جی نہیں، حضرت یہ علماء ہیں ان کا. انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ آل رسول ہیں، سید ہیں، جہاں سید موجود ہو، قریشی موجود ہو، اور امام کیسے بن سکتا ہے؟ اب حضرت نے عید کے بجائے جنازہ پڑھا دیا، جو حضرت کو آتا تھا. اب سلام پھیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو نئی عید ہے، اس کی تکبیریں بھی الگ ہیں، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی بات ہے، یہ کون سی عید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، انہوں نے کہا بس ان دو حضرات کے اختلاف کا میرے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھایا، بہتر ہے کہ پھر عید پڑھ. تو پھر بریلویوں نے بریلویوں کے پیچھے پڑی، دیوبندیوں نے دیوبندیوں نے، ایک میدان میں تین عیدیں ہو رہی. تو بہرحال اس زمانے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو خلیفہ ہوگا، جو امیر ہوگا، وہی امام ہوگا. اب عمر بن العاص مصلی پہ آ کر لوگوں نے کہا خدا کے بندے، تم شان میں چھوٹے ہو، عمر میں چھوٹے ہو، اسلام میں چھوٹے ہو، ابھی عبیدہ ہیں، ابو بکر ہیں. انہوں نے کہا حضور نے امیر مجھے بنایا ہے کہ تمہیں بنایا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ کو بنایا. انہوں نے کہا پھر مصلی پہ میں کھڑا ہوں گا، پڑے اللہ اکبر، سب نے نماز پیچھے پڑی. حضرت عمر کو بات ناگوار گزری، چھوٹا آدمی ہے. اب راستے میں چلے تو اتنی شدید سردی تھی، اللہ معاف کرے، کہ ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ شدت سردی سے کانپ رہے ہیں، اور خطرہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے کہ آدمی سردی سے مر نہ جائیں. تو حضرت عمر نے کہا امیر سے کہ مہربانی کرو قافلہ روکو اور حکم دو آگ جلانے کا. حضرت نے کہا نہیں، آگ کوئی نہیں جلا سکتا، میں امیر ہوں، حکم میرا چلے، آگ نہیں جلانے دی. ساری رات صحابہ نے ایسے سردی میں گزار. اچھا خدا کی شان ہے، انہیں خود غسل کی ضرورت ہو گئی تو انہیں تیمم کر لیا، اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ بھی آ گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے، ہم وضو کے ساتھ ہیں، تم تیمم کے ساتھ ہو، تم امام بن رہے ہو. انہوں نے کہا امیر میں ہوں. انہوں نے کہا غسل کر لو. انہوں نے کہا غسل میں نہیں کرتا، تیمم میں نے کر لیا. انہوں نے کہا پانی موجود ہے تو تیمم کس بات کا ہوتا؟ انہوں نے کہا سردی ہے، میں مر جاؤں. تیمم کے ساتھ نماز پڑھائی، جب مصلی پہ کھڑے ہو صحابہ پھر پیچھے کھڑے ہو گیا. ابھی امیر کی اطاعت تو کرنی ہے، حضور کا حکم ہے، نماز ہو نہ ہو، جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے تعمیل کرنی ہے، نہیں ہوگی تو قضا کریں گے. اب کیا کریں، امیر جو کہے گا کریں گے تو صحیح نہ. اب جناب بہرحال وہ لشکر بنی خدا کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ نے فتح دی، کامیابی دی، اور دشمن منتشر ہو گیا. جب وہ منتشر ہو گیا تو اس نے کہا کہ واپس چلو. حضرت عمر غصے میں، حضرت ابو بکر کے پاس ہے، انہوں نے کہا یہ اچھا امیر ہے ہمارا بھائی، نہ آگ جلانے دیتا ہے، بغیر وضو کے حضرت نماز پڑھا دیتے ہیں، اب ہم جیت گئے، دشمن بھاگ رہا ہے، کہتے واپس آؤ. اب حکم نہ مانے تو امیر کی مخالفت ہے نا. حضور نے فرمایا من اتا امیری فقط اتانی ومن اسا امیری فقط اسانی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، ہم مخالفت تو کر نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے کہا فہد آیا، عمر ٹھنڈے ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے، میں بھی موجود تھا، تم بھی موجود تھے، امیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنایا ہے؟ نے کہا امیر تو ان کا، پھر اللہ کی رسول کی مرضی، اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کرتے تو پھر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ واپس آ گئے. بہرحال حضور کو شکایت کی گئی، حضور نے عمر بن العاص کو بلایا کہ بھئی تم نے بڑے صحابی کو نماز نہیں پڑھا؟ نے کہا حضور امیر میں تھا. آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک. اور نے کہا تم نے آگ نہیں جلانے دی اللہ کے بندے؟ صحابہ ساری رات سردی میں ٹھٹرتے. اس نے کہا حضرت میں آگ جلاتا دشمن کو پتہ نہ لگ جاتا کہ ہم آ رہے ہیں, آگ دیکھتا نہیں وہ. اور فرمایا یہ بات بھی اس کی ٹھیک. اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی, پانی موجود تھا. اس نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, حضرت اتنی سردی میں میں اگر غسل کرتا میں تو مر جاتا, تو امیر کہتے بنتا. آپ نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک. جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب بنو قضاب تم نے قابو پا لیا, وہ فرار ہو گئے اللہ کے بندے, تم نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ واپس مدینے چلو. اس نے کہا حضور ان کی مدد کے لیے فلاں جگہ سے لشکر چل پڑا تھا, اب اگر ہم رکتے تو ہم پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جاتے, ہم جیت گئے, ان کو شکست دی, خیریت سے مدینے بھی آ گئے. اس نے فرمایا بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے. حضور نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی اور حضرت عمر اور صحابہ سے کہا کہ بھائی بات اس کی بالکل صحیح ہے, اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ صحیح رہا, تو لہٰذا اس کی بات جو ہے مان. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا, اعرابی تھا, ایک بدو تھا, اس کے ساتھ اعرابی تھے, صفا تھے, بڑے بہادر لوگ تھے, انہوں نے بھی اسلام کے خلاف حملہ کیا تھا. اب خدا کی شان ہے کہ 300 کا لشکر ہے اور صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں. دعا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک ٹیلا جیسے پڑا ہوتا ہے, کہ چلو دیکھیں کہ آگے ہے تو مچھلی. تو 3 مہینے تک صحابہ اسی ایک مچھلی سے کھاتے رہے, اس کا نام تھا امبر. یہ آج کل جو بازاروں میں امبر ملتا ہے نا, اتنے امبر, اصلی امبر جو ہے یہ مچھلی کے قے کرتی ہے, اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا دریاؤں کے کنارے پہ آتا ہے تو وہ جاننے والے لوگ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. اصل میں یہ اسی امبر مچھلی کی قے ہوتی. تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جب صحابہ کھاتے رہے تو انہوں نے تجربے کے طور پر اس کی جو آنکھ کی گلائی تھی نا, اس میں 10 صحابی بیٹھ گئے, اور جب اس کے ڈھانچے کو کھڑا کیا تو ایک صحابی جو سب سے بڑے لمبے قد کے تھے اس کو اونٹ کے اوپر کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. اونٹ کے اوپر کھڑا ہوا لیکن پھر بھی وہ ڈھانچہ اوپر رہا. وہ گوشت کھا رہے ہیں اور اس کا جناب تیل استعمال کر رہے ہیں. صحابہ کو تو اللہ نے رزق دے دیا, واپس آئے, حضور نے فرمایا حلوا گوا شہی, اس میں سے مچھلی سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں گھی بھی لائے ہیں, اس کا گوشت بھی ہے, اپنے بنا لے آؤ مجھے بھی کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نوش فرمایا. اور اسی اثنا میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ یا سنا ہوگا کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی تو صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے, قریش کا بنے یا اسلام کا بنے, تو بنو بکر بنے تھے حلیف قریش کے اور بنو خزاع حلیف بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بنو بکر نے شرارت کرنی شروع کر دی, وہ کیا کریں رات کو جا کے بنو خزاع پہ حملہ کر. اچھا خدا کی شان ہے حملہ کرنے جائیں, جو حملہ کرنے جائیں وہ مارے جائیں, بنو خزاع والے آگے ہوشیار ہوں وہ مارتے. ایک حملہ کیا مارے گئے, دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے, تیسرا حملہ کیا خود مارے گئے. اب بنو بکر جو تھے وہ کٹھے ہو کے قریش کے پاس آئے, اور اسی سہیل ابن عمر وہ جو سلو لکھنے والا شخص, ابو سفیان, سہیل ابن عمر, حارث ابن ہشام, ان کے پاس آئے دار الندوہ میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خزاع والوں نے تو ہمارے اتنے بندے مار دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو نہیں مار دیے, حملہ تو تم نے کیا. نے کہا ہم نے حملہ کیا, کچھ کیا لیکن بندے ہمارے مارے گئے, ہم نے بدلہ لینا ہے, تم ہمارے حلیف ہو, ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا اچھا یہ بات راز میں رکھو, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینے میں نہ پہنچ جائے, چونکہ ہمارا تو معاہدہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی لیکن ہم تمہاری مدد کریں. تو بنو بکر کو جب قریش کی مدد کا حکم ملا تو اور بہادر ہو گئے. اب بنو خزاع نے سوچا کہ یہ 2-3 دفعہ اپنے بندے مروا چکے ہیں اور بہت بڑی لڑائی کر نہیں سکتے, چونکہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے. تو اب جناب ان کے کچھ آدمی طواف کرنے کے لیے مکہ میں آئے اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ہتھیاروں کے, اور بنو خزاع کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا بدیل ابن ورقہ, اس کا گھر مکے میں تھا. بنو خزاع کا قبیلہ تو باہر رہتے تھے لیکن اس کا ایک گھر مکے میں بھی تھا, جب وہ مکے میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا. یہ آدمی بیچارے آئے, ابھی یہ حرم میں داخل ہوئے اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو قریب کیا کریں, وہ تو بالکل نہاتے ہیں. وہ دوڑے اور بدیل ابن ورقہ اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھئی وہاں جائیں کم از کم ہمیں اس کے گھر میں پناہ مل جائے گی, اندر کوئی ہمیں ہتھیار مل جائیں گے. آگے آئے خدا کی شان ہے دروازہ بند ہے، وہ دروازہ بھی نہ کھلا، وہاں سے بھاگے وہ حرم میں داخل ہو گئے، لیکن قریش نے اور بنو بکر نے ان کے 23 آدمی یہ تھے وہ اللہ کے حرم میں قتل، حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لڑتے تھے. بہرحال جب وہ قتل ہو گئے بنو خزا کو پتہ چلا، بنو خزا نے قریش سے کہا کہ بھی یہ تو غدر ہے، ہمارا فیصلہ کر. دار الندوہ میں اجتماع ہوا، ایک آدمی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح، یہ پہلے مسلمان ہو گیا، حضور کا کاتب تھا، وحی بھی لکھتا تھا، قرآن بھی لکھتا تھا، بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا مکے آ گیا، وہ بھی موجود تھا. اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں، میں جتنے احوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میری اگر مشورہ مانتے ہو تو تین باتیں ہیں، ان تین میں سے کوئی ایک بات مانو. انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے عہد توڑا ہے، یہ عہد ہے کہ بھی کوئی آدمی اب قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نہیں ہوگی، اور جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کے ساتھ، جو تمہارا حلیف ہے تمہارے ساتھ، تو اس حلیف پر بھی اگر جنگ ہوگی تو وہ گویا مدینے والوں پر جنگ تصور ہوگی، اور تم نے بنو خزا پہ حملہ کیا ہے، یہ تو اچھا نہیں. اور پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ تم نے وہ حرم میں بھاگے بیچارے، تم نے حرم میں بھی قتل کر دیا. اب تین باتیں ہیں، یا تو ایسا کرو کہ ان کے 23 آدمی مارے گئے ہیں، بنو بکر والوں میں بھی پیسے والے ہیں، تم بھی سردار ہو، پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیت دے دو اور معافی مانگ لو کہ 23 آدمی کی دیت ہم دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کمزوری والی بات ہوئی نا کہ پھر ہم جائیں اور معافی مانگیں اور دیت ادا کریں. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بنو خزاء اور بنو بکر ان دونوں سے کہو کہ آج کے بعد تم دونوں لڑو مرو بچو جہنم میں جاؤ، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، اور مدینے پیغام دے دو کہ جناب ان کی لڑائی ہو گئی لیکن ہم نے جواب دے دیا، ہم اپنے حلیف کی مدد نہیں کر رہے، آپ بھی اپنے حلیف کی مدد نہ کریں. تو یہ ایک معقول بات ہوگی اور حضور مان لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں، ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا ہو سکتا. تیسری پھر تیار ہو جاؤ، تلواریں تیار کرو، پھر حضور حملہ کریں گے، وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑیں، وہ اپنے حلفاء کی مدد کریں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی دیکھا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اور نقض عہد بھی ہم سے ہوا ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو ابو سفیان کہ تم چلے جاؤ مدینہ منورہ، اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ حضور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، اور دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ کو بھی اطمینان ہے، ہمیں بھی اطمینان ہے، آپ بھی اپنی دعوت اسلام دے رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ عقد جو ہے نا ہم دوبارہ آئے ہیں تجدید کرنے کے لیے، اور مدت 10 سال کے بجائے 20 سال ہم چاہتے ہیں آپ کی صلح ہماری اور قائم رہے، اور اگر حضور نے تجدید عہد کر دی اور مدت بڑھا دی اور دستخط کر دیے تو پھر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ تازہ عقد تجدید ہو گیا. اگر وہ بنو خزاء کا بدلہ لیتے تو عقد تجدید نہ کریں، عقد تجدید ہو گیا تو اب بنو خزاء کا کیسے مدد کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں تلک المکیدہ، یہ ہے چال، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کام بن سکتا. ابو سفیان کو انہوں نے کہا کہ چونکہ مکے کے سردار تم ہو، یہ کام تم کر سکتے ہو، اور تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو کر نہیں سکتا، حضور ہر کسی کی بات تھوڑی سنیں گے. ابو سفیان چل پڑا مدینہ شریف کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ کام جلدی کرو، حضور کو کہیں یہ پتہ بھی نہ لگ جائے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ مل کے بنو خزاء کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن بنو خزاء والوں نے ایک ان کا شاعر تھا سالم ابن عمر، اس کو بھیجا کہ تم فوراً مدینہ پہنچو اور حضور کو خبر دو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. سالم ابن عمر نے تو جی ایسے سفر کیا نا کہ وہ شاعر آدمی تھا، لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے نا جی. وہ رات اور دن اپنا اونٹ دوڑاتا رہا، آرام تک نہیں گیا، وہ تو جو 6 دن کا سفر تھا نا 3 دن میں کر کے مدینہ میں پہنچ گیا. حضور بیٹھے ہوئے تھے مدینہ مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہوں، تو آیا رونا شروع کیا اور اس نے مرثیہ پڑا اپنی قوم کا کہ میرے جوان کیسے، ان کی لاشیں حرم میں پھڑک رہی ہیں، 23 سر کٹے ہوئے ہیں اور 23 انسانوں کے ٹکڑے جو ہیں اللہ کے حرم میں بکھرے پڑے ہیں، اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی مدد میں ہیں، اور ہم لاوارث ہو گئے ہیں، ہمیں ہمارے حلفاء جو ہیں پوچھتے نہیں. اس نے ایسے انداز میں شعر پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا. آپ نے فرمایا نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، سالم تمہاری امداد ہوگی، فکر نہ کرو، اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے گا. بدیل ابن ورقا جو ہے وہ بھی وفد لے کے چل پڑا حضور کو خبر دینے کے لیے. ان کا جو سردار تھا بنو خزا کا آیا، اس نے کہا حضور ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا کہ 23 جوان اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے حرم میں قتل کر دیے جائے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ حضور نے فرمایا بدیل تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے. ابو سفیان جا رہا ہے اور بدیل ابن ورقا واپس آ رہا ہے مدینے سے. ابو سفیان نے ایک دوسرے کو ملے، اس نے کہا بدیل کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے. اس نے کہا نہیں نہیں مدینہ تم نہیں گئے. کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یہ مدینہ منورہ کے ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتہ دار ہیں، میں تو وہاں گیا تھا، وہاں سے واپس. اس نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ حضور کو میں ابھی کہہ کے آ رہا ہوں. اس نے کہا تو مدینہ میں گئے بھی نہیں؟ انہوں نے کہا مدینہ میں نہیں گئے. بھائی میں اگر جاتا مدینہ تم سے گڈرنے کی بات ہے، میں بتا دیتا کہ مدینہ گیا تھا. ابو سفیان نے بھی وہاں رات گزاری، بدیل بن ورقہ نے بھی وہاں رات گزاری. منزل تھی، صبح کو بدیل بن ورقہ مکے کی طرف چل پڑا اور ابو سفیان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو، جا کے ان کے اونٹ جو ہیں نا ان کی جہاں لید پڑی ہو نا وہ لید اٹھا کے لے آؤ. وہ لید اٹھا کے لے آئے تو ابو سفیان نے کہا اس کو توڑو، اس کے اندر کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہے. جب توڑا تو کھجور کی گٹھلی، کہا بدیل بن ورقہ مدینے گیا تھا، کھجوریں صرف مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی قبیلہ نہیں کھلاتا، چونکہ ان کے پاس کھجور بہت ہوتی ہے تو اونٹوں کو بھی کھلا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اطلاع پہنچ گئی. اب یہ نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رکھ سکوں، حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ بنو بکر نے کیا کیا. خیر بہرحال اس نے کہا کہ اب حل کوئی نہیں، اب سیدھا تو مجھے نہیں جانا چاہیے مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں، پہلے ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں حبیبہ کے گھر میں جاؤں اور اپنی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کو تیار کروں کہ کوئی تھوڑی سی فضا تو ہموار کرے نا حضور سے بات کرنے کی. ابو سفیان سردار تھا، سمجھدار آدمی تھا. جب آیا حبیبہ نے سلام کیا، استقبال کیا اور وہاں جو ایک فراش کیا ہوتا تھا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جو حضور کے لیے بچھایا جاتا تھا، وہ بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنے لگا ابو سفیان تو اس نے جلدی جلدی سے فراش چھین اٹھا لیا، جلدی سے کھینچا اور لپیٹ لیا. ابو سفیان نے دیکھا کہا چا چا چا، کیونکہ یہ فراش اصل میں پرانا ہے اور کم قیمت ہے اور یہ مکے کے سردار کے نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اٹھا رہی ہوتا کہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہے. اس نے کہا نہیں، ھذا فراش رسول اللہ وانت نجس. اس نے کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، پلید ہو، اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. آج ہماری بیٹیوں میں بھی اسلام کی ایسی غیرت ہے، جنہوں نے مونا لیزا اور ڈیانا پڑھنی ہو اس میں کیا غیرت آئے گی بھائی؟ وہ تو وہی سیکھیں گی نا، جو کچھ ان کا کردار تھا وہ بھی وہی سیکھیں گی کہ ہوٹلوں میں کیسے رہتے ہیں، گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں، شراب کیسے پی جاتی ہے، شیمپین کے دور کیسے چلتے ہیں. ان میں تو پھر وہی سیکھنا ہے نا جن کی وہ متبع ہیں، جن کی اقتدا کر رہی ہیں. ام حبیبہ ہے، اس نے کہا ام حبیبہ اصحابہ کے شر من بادی، مجھ سے دور ہو کر تیرا اخلاق بھی بگڑ گیا. اس نے کہا اخلاق کی بات نہیں، اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں اسلام اور کفر کی دیوار آئے، میں سب سے پہلے حضور سے پوچھوں گی، ورنہ تو میرے گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، رہ بھی نہیں سکتے جب تک مجھے حضور اجازت نہ دے. تو مشرک ہو، ہم مسلمان ہیں، اب باپ بیٹی کا کیا رشتہ ہے؟ حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا سلی ہے باپ، تمہارا باپ ہے، احترام کرو، کھانا کھلاؤ، دعوت دو. یہ ٹھیک ہے، کافر ہے تو کافر ہے، تمہارا تو باپ ہے نا. خیر بہرحال اس کے بعد ابو سفیان آیا، حضور سے ملا. حضور نے فرمایا ہاں ابو سفیان، واجہ آپ کا کیسے آئے؟ اس نے کہا حضور آپ کا اور ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خوبصورت وقت گزر رہا ہے اور بڑی تمام قبائل مطمئن ہیں اور لوگ مطمئن ہیں، اللہ کا کعبہ آباد ہے، ہم بڑے مزے میں ہیں، آرام سے تجارت ہو رہی ہے اور آپ کی دیکھیں بادشاہوں کو، ہرقل کو، بحرین میں، عمان میں، ہر جگہ دعوت جا رہی ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ عقد تجدید فرما دیں اور مدت بھی 10 سال کے لیے بڑھا دیں، ہم تو بس اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا لا نخون ولا نغدر یا ابی سفیان، ابو سفیان ہم نہ تو کبھی خیانت کرتے ہیں اور نہ اپنے عہد میں کبھی غدر کرتے ہیں، اب یہ عہد تجدید نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں، کمال ہے آپ کی، ہمارے تو کوئی شکایت نہیں ہے. اس نے کہا ما فعلتم ببنی خزاء، ابو سفیان تم نے بنو خزاء کے ساتھ کیا کیا، اللہ کے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پھر عقد بھی تجدید کرانا چاہتے ہو. جان کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے کہا آپ کیا ہو سکتا، حضور کو تو پورا پتہ ہے. ابو سفیان بھاگا حضرت ابو بکر کی خدمت میں، کہا ابو بکر انت سید القوم، تم بھی تو سردار، افعل خیرا لک الشرف الى آخر الدہر. ابو بکر مہربانی کرو، تم معاہدے پہ سلو کے دستخط کر دو، حضور نہیں کرتے نہ کریں، تم بھی تو سردار ہو نا، تم بھی تو مسلمانوں کے بڑے ہو، تمہارا قریش پہ احسان ہو جائے گا سلو، اور قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ ابو بکر سلو کل آدمی تھا کہ چلو اللہ کے نبی نے نہیں مانا. کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے دستخط نہیں کیے میں کر دوں، کیا کہہ رہے ہو، عقل سے بات کرو. فذهب الى عمر، حضرت عمر کی خدمت میں آ گیا. حضرت عمر نے کہا یہی بڑی بات نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. حضرت عمر نے کہا مجھ سے تم معاہدے پہ دستخط کرانے آئے ہو، میرا یہی احسان نہیں مانتے ہو کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ میری تو تلوار تڑپ رہی ہے. تم مجھ سے معاہدہ کرانے آئے ہو حضور کے خلاف. ابو سفیان تمہارا ہمارا عہد اگر نہ ہوتا نا، اور تم ہمارے پاس مدینے میں نہ ہوتے آج، مہمان قاصد سفیر ہو، بس مہربانی کرو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے. حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت عثمان نے جواب دے دیا. حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی نے جواب دے دیا. ابھی بھی فاطمہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا ابھی بھی فاطمہ آپ بھی تو بنت رسول اللہ ہیں، آپ اس معاہدے پہ دستخط کرتے. انہوں نے کہا انما امرأ یا ابی سفیان، عقل کی بات کرو، میں عورت ہوں، عورتیں کبھی معاہدہ کرتی ہیں. اس نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے؟ اس نے کہا حسن میرا بیٹا ہے. اس نے کہا چلو یہ دستخط کرتے. اس نے کہا چار سال کا بچہ ہے حسن. اس نے کہا اسے ایک لکیر مار دے. میں قریش والوں کو تو کہہ سکوں نا کہ چلو حضور کے بیٹے نے دستخط کر دیا، حضور نے نہ سہی دی، حضور کا بیٹا تو ہے نا. اس نے کہا ابو سفیان تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، کیا کہہ رہے ہو، یہ چھوٹا سا بچہ شروع کر دے. پر جا اب ابو سفیان ناکام. نے کہا کہ بس اب میرا جو وہ طریقہ تھا نا، میرا مقصد یہ تھا نا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دستخط کر دیتا تو اب باہر کے قبائل تو نہیں جانتے نا کہ حضور پاک نے دستخط کیے ہیں یا قبیلے نے یا کسی ابو بکر عمر عثمان نے دستخط کیے ہیں. میں تو شور کر دیتا نا کہ صحابہ نے دستخط کر دیے، معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد معاہدہ توڑ رہے ہیں. بہرحال ابو سفیان واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ تجہزی عائشہ، میرے لیے سامان تیار کر. حضرت ابو بکر آئے، دیکھا بی بی عائشہ حضور کی زرے ہیں، حضور کی تلواریں ہیں، حضور کا سامان صاف کر رہی ہیں تیار. اس نے کہا الا این عائشہ، کیا تیاری ہو رہی ہے؟ اس نے کہا لا اعلم یا ابت، حالانکہ اس کو پتا تھا لیکن راز ہے رسول اللہ کا، بیٹی اپنے باپ کو بھی نہیں بتا رہی. کہا اللہ کے نبی کا راز. انہوں نے کہا ابا جان مجھے نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کہ بھی تیاری کرو لیکن یہ کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا. آخر جب لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا تو 3500 کا لشکر لے کر حضور مدینہ منورہ سے نکلے اور کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا. الا بعض روایات میں ہے کہ ابا بکر و عمر، ان دو کو پتا، باقی کسی بھی صحابہ. اور دیکھیں پھر اس زمانے میں سیرت کردار رسول اور سیرت رسول میں دیکھیں کہ حضور بحیثیت ایک جرنیل، حضور نے حکم دیا کہ جتنے راستے مکے اور مدینے کے جانے والے جتنے سڑکیں ہیں، ظاہر کی، خفیہ، چوری کی، پہاڑوں کے اندر کی، سب پر اپنی سیکورٹی عمر اپنے حراس پہرے دار لگا دو، جو مدینے آنا چاہے اس کو مت روکو، آنے دو، اور جو مدینے سے نکلنا چاہے اور کہیں جانا چاہے اس کو پکڑ، اس کو نہ جانا. مقصد یہ تھا کہ جو باہر سے مدینے آ رہا ہے تو آ جائے اپنا کام کرے، لیکن جو مدینے سے نکل رہا ہے وہ کہیں مکے والوں کو جا کے بتا نہ دے کہ لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے. سارے راستوں پہ حضور نے پہرے بٹھا دیے اور اسی اثنا میں حضور پاک نے فرمایا یا علی، حضرت علی حاضر، نے فرمایا زبیر بن العوام، نے کہا حاضر یا رسول اللہ، نے فرمایا فاتو روضۃ خاخن فإن بها زعینۃ وما کتاب، کہ فلاں خفیہ راستے سے روضہ خاک پہ پہنچو جلدی، وہاں ایک اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہے ہمارے خلاف، اس عورت کو بھی اور خط کو برآمد کر کے پیش کرو. حضرت علی اور حضرت زبیر العوام نے اپنے ساتھی لیے اور گھوڑے دوڑائے اور دوڑ پڑے، اور وہ اونٹنی پہ جا رہی تھی، یہ گھوڑوں کا سفر تھا ماشاءاللہ، اور پھر گھوڑے دوڑانے والا بھی زبیر اور حضرت علی ہو، تو گئے تو اسی جگہ روضہ خاک پہ وہ اونٹنی پہ جا رہی ہے، ایک عورت جا کے پکڑا، اقفی ٹھہر جاؤ. یہ عورت بھی طوائف تھی، اناک اس کا نام تھا. جیسے بت پرستی بہت پرانی ہے نا، اسی طرح طوائف پرستی بھی بہت پرانی ہے، یہ بھی ابتدا سے ہے. تو اس کا نام اناک تھا، اور یہ بظاہر مدینہ منورہ میں آئی تھی مدد لینے کے لیے، حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں بھی آ گئی. حضور نے فرمایا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ قتل روسا قریش، بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو بدر میں مارے گئے، اب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا کریں، میں مدد کے لیے آئی ہوں. کیونکہ ہم لوگوں کو تو پیسہ سردار ہی دیتے تھے نا، وہ تو مر گئے. تو آپ نے کہا، حضرت نے کہا ہمارا کہ کتاب ان، تمہارے پاس ایک خط ہے؟ اس نے کہا نہیں سمائی کتاب، میرے پاس کوئی خط. آپ نے فرمایا لا ماں کی کتاب، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. ہم نے کہا فتش، سامان کھولو. سامان کھولا، سارا سامان تلاش کیا، ایک ایک چیز ڈھونڈ نکالی، خط کوئی نہیں. زبیر ابن العوام نے کہا کہ حضرت علی اگر خط ہوتا تو کہاں ہوتا، ابھی ہم نے اونٹ کی پلان تک دیکھ لی ہے، اس کی گٹھڑیاں دیکھ لی، سامان دیکھ لیا. سر حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ماں کسی برس سرکار دو جہاں کو جبریل نے جھوٹ نہیں بولا، بابا کا دبنا رسول اللہ، اور نہ اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا، اس کے پاس خط ہے. اس نے کہا علی واللہ نہیں سمائی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں، ایسے بلا وجہ آپ مجھ پر تشدد. حضرت علی نے فرمایا کہ بات سنو اناک، فخرج الکتاب واللہ لأجردنکی، اگر تم نے کتاب نہ دیا وہ خط میرے حوالے نہ کیا، میں تمہارے کپڑے اتار دوں. پھر تلاش کر اب ڈر. اس نے کہا فاعرضا، اچھا اس نے کہا بھی تم سارے ادھر منہ پھیرو، آخر میں عورت ہوں. دیکھو اس وقت کی طوائف کو بھی شرم ہے کہ کوئی مرد مجھے نہ دیکھے. آج کا فیصلہ آپ خود کر لیں. تو سب نے ادھر منہ پھیر لیا، اس نے بال کھولے، بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا، اس کے بال تھے بہت بڑے، تو بالوں کو لپیٹ کے خط اندر رکھ کے ایسے موڑا بنا کے اوپر مچان بنا کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اس نے. اب وہاں کس کو شبہ ہو سکے جی اتنا خط ہے کہ بالوں کے اندر لپٹا ہوا، اب تو نکال کے دے دیا. اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں پیش کیا. وہ خط تھا حاتب ابن ابی بلتع، صحابی ہیں، ان نے خط لکھا تھا مکے والوں کو کہ قدم رسول اللہ، حضور کا لشکر آ رہا. حضور نے بلایا حاتب ابن بلتع، آپ نے فرمایا خط تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا نام اناک کو دیا تھا. حضرت عمر تو جوش میں تڑپ اٹھے، اس نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنک ہذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اس نے فرمایا ماذا تقول یا عمر انہ بدری وان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لهم. یا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرا بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ کہہ چکے ہیں کہ جو کرو میں نے معاف کر دیا، تم کیسے قتل کر سکتے ہو اس کو؟ کہا تم کیوں لکھا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی. میں نے کہا خط کی ذریعے اطلاع دے کر قراش قریشیوں پر میرا احسان ہو جائے گا، تو میرے بچوں کا ذرا خیال کر لیں گے، میری بچوں کا لحاظ کر لیں گے، ان کو مدینے آنے دیں گے. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. انہوں نے فرمایا صدقہ، حاتم نے سچ کا ہے، چھوڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا تو اقرا ابن حابس التمیمی، بنو تمیم کا آدمی ہے، وہ پورے قبیلے کو لے کے آیا مسلمان. ابھی ماشاءاللہ حضور اس کی خوشی منا رہے تھے کہ اس کے بعد بنو سلیم جو ہیں 1000 گھوڑ سوار مسلح ہو کے آئے. انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، حضور ہم کلمہ پڑھ چکے. اور پھر وہ اپنا عیینت ابن حصن جو تھا بنو غطفان کا، وہ احمق المتا، وہ آ گیا. اس نے کہا حضور اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی ابھی حضور راستے میں ہیں، 10,000 کا لشکر مدینے سے چلے تھے، تو 3,500 تھے. ابھی 2-4 منزلیں حضور نے طے فرمائی ہیں اور قبیلے کے قبیلے دوڑے آ رہے. 10,000 کا لشکر ہے, جرار گھوڑ سوار, اونٹوں پہ سوار, سلاح اسلحہ, مقاتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلایا اور آپ نے طائف کی طرف توجہ کی, کیونکہ مدینہ سے راستہ جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے, مکہ بھی آ جائیں طائف بھی چلے جائیں, تو قافلے کو اس طرف چلایا کہ لوگ سمجھیں کہ طائف جا رہے ہیں. بنی حوازن, اب صحابہ نے کہا انہ یرید بنی حوازن, اب حضور کا ارادہ جو ہے بنی حوازن کے ساتھ جنگ کا ہے, کیونکہ وہ طائف کے راستے میں آباد تھے. تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف چلا گیا کہ یرید بنی حوازن, یرید بنی حوازن, بنی حوازن کے ساتھ جا رہے ہیں, بنی حوازن کی طرف چل رہے ہیں. جب عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور بنی حوازن کے قریب آئے, فامر اصحابہ ان یتجہوا الی مکہ, کیا مکہ کی طرف رخ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل رہے. آپ اندازہ کریں رازداری کا کہ مدینے سے قافلہ چلا رہے ہیں, قافلے میں 10,000 تو مقاتل ہیں صرف, پھر بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور مدینہ مکہ شریف سے 4 میل کے فاصلے تک کسی کو پتا نہیں چلنے دیا حضور نے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, ماں سوائے ابو بکر عمر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فتجہوا الی مکہ, مکہ کی طرف توجہ کرو. اچھا خدا کی شان ہے کہ بدیل ابن ورقہ, وہ جو بنو خزاعہ کا سردار تھا, وہ روزانہ شام کو نکل کے مکے سے باہر آتا تھا 2-2, 4-4 میل سفر کر کے, کہ حضور کی مدد کب آتی ہے. اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور لشکر لے کے آ جائیں گے, یہ تھا کہ بھی 200, 400, 500, 1,000 آدمی بھیج دیں گے ہماری مدد کے لیے. اسی اثنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا, حکیم ابن حزام نکلا, اور ادھر سے بدیل ابن ورقہ نکلا, وہ ادھر سے, وہ ادھر سے, وہ ادھر سے, سب نکلے کہ مکے کے باہر جا کے ذرا معلومات کریں. کچھ معلوم ہوا تھا ابو سفیان کو کہ بھی کوئی لشکر جو ہے بنی حوازن کی طرف متوجہ ہے مسلمانوں کا. انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح, بھی واقعی وہ بنو حوازن کی طرف ہے, کہیں ادھر تو نہیں آ رہے. تو یہ جب تینوں نکلے تو رات کا وقت تھا, اور آگے تو آگ گئے, کھانے پک رہے ہیں, آگ جل رہی ہے, اب 10,000 آدمی آگ جلا رہا ہو تو کتنی جگہ پہ آگ ہوگی. ابو سفیان کھڑا ہو گیا, بدیل ابن ورقہ آیا, اس نے کہا بدیل من ہاؤلا, یہ کون ہے؟ اس نے کہا واللہ اللہ جانتا ہے, بنو حوازن, یمکن ہے بنو حوازن ہوں. کہا بنو حوازن کا کیا کام, اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہو. من ہم, اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بنی خزا میرا قبیلہ ہو, بنو بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار. کہا نا عارف ہو بنو خزا, میں جانتا ہوں تمہارے قبیلے کو, اتنے لوگ ہیں اس میں, یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں, میں تو خود دیکھ کہہ رہا ہوں. نے کہا نہیں نہیں تمہیں پتا ہے, تم اس وقت کیوں نکلے ہو اسی راستے پر؟ انہوں نے کہا تو تم کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا ابو سفیان تو مکے کے سردار ہو, تو میں بھی بنو خزا کا سردار ہوں, تم کیوں نکلے ہو اس وقت؟ حکیم ابن حزام کیوں نکلا ہے اس وقت؟ جیسے تم نکلے ہو ویسے میں نکلا ہوں, یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے پتا ہے؟ چلو کرتے چلتے ہیں وہاں لشکر کی طرف, وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آپ ہمیں والے جانا چاہتے ہو, ہم سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہیں تمہاری مدد کے لیے آئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا مسلمان ہے نہیں ہے, چلنا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں. تو اب وہ کہاں جائیں؟ لیکن ابو سفیان ڈر گیا, اس نے کہا اتنا بڑا لشکر, اور خدا کی شان دیکھیں جی, عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور محبوب چچا, خدا کی قدرت ہے, وہ انتظار میں تھے, اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو چکا تھا, انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے. وہ جناب رات کو نکلے اور سیدھے کیمپ میں جب آئے, پوچھا کون؟ نے کہا مسلمان. کہا اینا رسول اللہ, حضور کہاں ہیں؟ اچھا حراس میں جو تھے, یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں سیکورٹی, تو اس پہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے عباس کا آواز پہچانا, کہا عباس, عباس ہو تم؟ اس نے کہا عمر زیادہ بات نہ کرو, دلہ نہیں رسول اللہ. اس نے کہا میں تمہیں حضور کا خیمہ بتاؤں, میں آ رہا ہوں تیرے پاس, میں ابھی بدلہ لیتا ہوں. کہا اشہد ان لا الہ الا, میں تو مسلمان ہو چکا ہوں خدا کے بندے. حضور نے جب آواز سنی, کہا عباس, عباس میرا چاچا. اتنے میں عباس پہنچے, انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشهد ان محمد رسول الله ففرح رسول الله فكبر فقال الله اکبر الله اکبر. حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج مکے میں سے میرا چاچا مسلمان, یہ سب سے بڑی تمہارے لیے سعادت ہے. عباس نے کہا حضور میں تو کلمہ پڑھ لیا, میں تو مسلمان ہو گیا, لیکن ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ حضور نے فرمایا تمہارے چاچا ہو, جو بھی بات کرو, کیوں میں ناراض کیوں ہوں گا, بات کرو. اس نے کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے اگر قریش پہ حملہ ہوا نا تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے, تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ دن ختم ہو گئے. یہ 10,000 کا لشکر جرار ہے, اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو حضور نے فرمایا عباس تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا غدر کیا؟ اس نے کہا حضور انہوں نے تو جو غدر کیا میں کہتا ہوں اب بھی ان کو معافی دے, ورنہ پھر قریش کا تو کوئی بچہ بھی نہیں بچے. حضور نے فرمایا عباس تم تو مسلمان ہو گئے, قریش تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے نا کہ میں معافی دوں. انہوں نے کہا حضور پھر مجھے اجازت دیں, میں جانے دیں, ابو سفیان سے جا کے بات کرتا ہوں, ورنہ قریش نہیں بچیں گے, ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں, اتنے لشکر نے جب حملہ کر دیا تو ایک بچہ بھی نہیں بچے, کیونکہ بنو سلیم ہیں, بنو غطفان ہیں, اور پھر وہ بنو خزاع ہیں جن کے 23 آدمی مرے ہوئے تھے, بنو تمیم ہیں اور مہاجرین و انصار ہیں. حضور ان کے دلوں میں تو وہ کفار قریش کے خلاف جو لاوا ہے پک رہا ہے, کون بچے گا؟ مہربانی کرو ورنہ مکے میں قتل عام ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا. اس نے کہا حضور ایسا کریں کہ مجھے کوئی نشانی بھی دیں. آتا ہو بغلتا ہو, حضور نے اپنا بغلہ دیا کہ میرے خچر پہ بیٹھ کے جاؤ. تو حضرت عباس حضور کے خچر پہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوانوں, اس سلسلہ درس میں دروس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے ہم نے ولادت طیبہ سے لے کر اہم اہم جو واقعات تھے, ورنہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے تو اگر ساری دنیا بھی سیرت بیان کرنی شروع کر دے تو ساری دنیا کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو مکمل نہیں ہوگی, کیونکہ حضور کی سیرت تو قرآن ہے, اور قرآن کے بارے میں ہے کہ لا ينقضی عجائب ہو, کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے قیامت تک, تو حضور کی سیرت کا پہلو کب ختم ہو سکتا؟ یہ تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ دروس, کچھ اہم واقعات صلی اللہ علیہ وسلم کے چن کر اپنے اپنے علمی بساط کے مطابق مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ شاید ان کی زندگی کسی ایک گوشے سے بھی منور ہو جائے, شاید ان کو راہبری مل جائے, بھٹکے ہوں کو راستہ مل جائے, بھولے ہوں ان کو بات یاد آ جائے. تو اس زمن میں ہم پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر فرماتے تھے تو کبھی اپنے اصحاب کو بھی خبر نہیں دیتے تھے کہ ہم نے کہاں سفر کرنا ہے, کہاں جانا ہے, اور ہمارا منزل مقصود جو ہے, ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے, بلکہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عمومی بات کہتے تھے جس سے کوئی اندازہ قائم نہ کر سکے. یعنی آپ آج دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد آج ہم دنیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی ترقی کر چکی ہے, اب تو پوری دنیا جو ہے یعنی جسے کہا جاتا ہے جی کوئی گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو اس میں بھی یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں سفر میں تھا, تو وہاں کی حکومت نے آیا. بہرحال اللہ نے جزائے خیر تھا فرمایا. میرا مقصد تو نہیں تھا, نہ مجھے پتا تھا, نہ میری خواہش تھی, نہ تمنا تھی, نہ مجھے علم تھا. تو گورنمنٹ نے کچھ سیکورٹی کا انتظام کیا, اسکواڈ وکاڈ, یہ وہ, کبھی حفاظت رہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اتفاق سے وہ جو سیکورٹی کا انچارج تھا ایس پی, وہ میرے جاننے والوں میں تھا, تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا صبح. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ایک فائدہ ہو رہا ہے آپ کی سیکورٹی سے, کہ ہم جلسے سن رہے ہیں, تقریریں سن رہے ہیں, ہمارا تو بھلا ہو رہا ہے. آپ تو تنگ ہیں کہ آپ کی آزادی میں خلل ہے. لیکن اس نے کہا کہ مکی صاحب اصل آج کل اگر سیکورٹی ہوتی ہے ہمارے اسکواڈ, یہ ہماری حفاظتیں, یہ ہمارے گن مین, یہ کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ الٹا ہم تو نقصان دہ ثابت ہوتے. اصل سیکورٹی یہ ہے, جہاں تک ہم نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, سیکھا ہے, یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام سے کسی کو باخبر نہ کریں. آپ اپنے معاملات کو راز میں رکھیں کہ آپ نے صبح کہاں جانا ہے, یہ آپ کے ڈرائیور کو بھی بتانا ہو, یہ آپ کے دل میں ہو. اور جب آپ روڈ پہ نکل جائیں تو آگے جا کے فیصلہ کریں, اسے کہیں اچھا بھائی اب ادھر چلو, پھر آپ کو کسی پہرے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ ایس پی صاحب آپ تو مجھے آپ بتا رہے ہیں نا, ہم تو طالب العلم ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب حضور سفر فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کہتے کہ مشرق جانا ہے, حالانکہ جانا حضور نے مغرب کی طرف ہوتا تھا. اور کبھی فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے اور جاتے مشرق کی طرف. میں نے کہا یہ تو ہمیں درس ملتا ہے سیرت رسول پاک سے, ہم نے آپ سے کیا سیکھنا ہے. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ 450 کلومیٹر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ ہے, اور دو آدمی نہیں 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے چلنا اور مکے کے پہنچنے تک مکے والوں کو خبر نہ ہو کہ لشکر آ رہا ہے. یعنی آج آپ دنیا میں کوئی ایسا جرنیل پیش کر سکتے ہیں اتنا بڑا لشکر لے کے اور پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر, اور مکہ سے جب حضور چلے تو آپ نے اپنا رخ مبارک جو ہے طائف رکھا. اب سب سمجھتے رہے کہ طائف کی طرف بنی حوازن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرمانا چاہتے ہیں, اور جب بنی حوازن کے طائف کے قریب پہ یعنی آ گئے تو حضور پاک نے باقاعدہ اپنے آدمی بھیجے جسے آپ کہہ لیں کہ بھائی جاسوس بھیجے گئے کہ بھائی آگے جا کر خبر دے, جیسے آج آپ او پی ڈی کرتے ہیں بیچتے ہیں, پہلے وہ جا کے اطلاع کرتے ہیں کہ اچھا جی اب یہاں آپ فائر کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آدمی گئے تو ان کو بھی آپ نے حوازن کی طرف بھیجا کہ بنو حوازن کا پتہ کرو کہ ان کا کیا حال ہے. بنو حوازن کا ایک آدمی اتفاق سے, وہ جو ہمارے اصحاب رسول پاک حضور کے حکم پہ تلاش کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں ایک بنو حوازن کا آدمی پکڑا گیا, وہ ان کا جاسوس تھا, ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ شاید ہم پر حملہ ہو جائے. تو وہ بھی اپنے جاسوس بھیجتے تھے کہ پہاڑوں میں پھرتے رہیں, اونچی چوٹیوں پہ چڑھ کے دیکھتے رہیں کہ کوئی قافلہ, کوئی منظر, کوئی آتا ہوا, کوئی روشنی, کوئی رات کو آگ جلانے کا منظر نظر آئے تو خبر رکھیں. وہ جب پکڑا گیا تو حضرت خالد بن الولید نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو اس نے ایک اور قبیلہ بتا دیا کہ میں تو بنو غفار کا. تو انہوں نے فرمایا اچھا تم بنو غفار کے ہو, نے کہا اچھا ان کا کس کے بیٹے ہو, اس نے باپ کا نام بتایا. تو آپ نے کہا اس نام کا آدمی تو بنو غفار میں کوئی نہیں ہے. اچھا تمہارا بنو غفار کی کس گلی میں گھر ہے. اب وہ بیچارہ بنو غفار کا تو گھر جانتے ہی نہیں تھے, تو بتایا کیسے. انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں تم حوازن کے جاسوس ہو, سیدھی سیدھی بات کرو, کیا بات ہے. اس سے بھی حضرت خالد کو بڑے معلومات حاصل ہوئے, پتہ چلا کہ بنو حوازن بھی پوری طرح تیاریوں میں لگے ہوئے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عین جب طائف کے رخ پہ آ گئے, جیسے وادی تیمہ ہے تو اس کے رخ پہ آ گئے, تو وہاں سے آپ نے حکم دیا کہ مکہ سب لشکر جو ہے مکے کی طرف رجوع کرے, ہم نے طائف نہیں جانا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے آئے اور مکے سے 4 میل صرف باقی حرم جو ہے 4 میل رہ گیا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا, لشکر تھک چکا تھا اور متواتر سفر کر چکا تھا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بدیل ابن ورقہ جو بنو خزاعہ کا سردار تھا, جو مدینہ منورہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے کہ حضور ہمارے ساتھ بنی بکر نے زیادتی کی ہے, آپ ہم آپ کے حلیف ہیں, ہماری مدد کریں. اور پہلے انہوں نے سالم ابن عوف کو بھیجا تھا جس کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ نصرت یا سالم. بدیل ابن برقع روزانہ رات کو مکے سے نکلتا تھا, انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے نبی کا وعدہ تو ضرور سچا ہے, آپ آئیں گے, لیکن پتہ نہیں کب. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک رات بدیل ابن برقع بھی نکلے, ادھر ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا وہ بھی نکلا, اور حارث ابن شام بھی نکلا. یہ تینوں جو ہے نا اتفاق سے نکلے تو اپنے اپنے گھر سے, لیکن راستے میں کٹھے ہو. ابو سفیان نے پوچھا بدیل ابن برقع سے کہ کیسے چلے ہو, کہاں چلے ہو؟ تو بدیل ابن برقع نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ مارے گئے, بنو بکر نے حملہ کیا, تمہیں پتا ہے اللہ کے حرم میں میرے 23 جوان مارے جا چکے ہیں, تو ہم تو اب رات کو اپنی اپنی قوم کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یکدم جب روشنیوں پہ نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ما ہا اولا من ہا اولا, یہ کیا ہے؟ تو بدیل ابن برقع نے کہا ہو سکتا ہے میرے قبیلے کے لوگ ہوں, بنو خزا ہوں. تو نے کہا نہیں, بنو خزا کو میں جانتا ہوں, ان کا اتنا عادت نہیں ہے, ہاؤلا اکثر, یہ تو زیادہ ہے. اس نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بنو سلیم. انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ حارث ابن شام نے کہا ابو سفیان معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہذا محمد الرسول, یہ مسلمانوں کا لشکر. سفیان نے کہا کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, بہرحال اب تو ہو گیا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, فقدم عباس ابن عبد المطلب, حضرت عباس آئے اور آگے حضور سے ملے, اور آتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ خدا جانتا ہے کہ پتہ نہیں فتح مکہ کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی یا عباس کے اسلام کی زیادہ خوشی. عباس تو حضور کے چچا تھے, ہم وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبد المطلب کا بیٹا. حضرت عباس جب اسلام لے آئے تو اب حضرت عباس بھی سردار تھے, عبد المطلب کے بیٹے تھے, آخر ان کا ابو سفیان سے سب سے رشتہ داری تھی. اس نے جب دیکھا کہ لشکر کا یہ عالم ہے کہ 10,000 لشکر, اور جس میں ماشاءاللہ یعنی کم دو ایک 2,000 جو ہے وہ گھوڑ سوار ہے فقط بنو سلیم کا, تو عبد المطلب عباس نے اندازہ لگایا. اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ لشکر عنوتن یعنی قوت اور زور سے لڑائی سے مکے میں داخل ہوتا ہے تو پھر قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچ سکتا. اس نے کہا کہ میں کوئی حل سوچوں. اس نے کہا حضور اچھا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا, مجھے اجازت ہے میں ذرا ابو سفیان سے بات کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل بات. عباس ابن عبد المطلب دوڑے اور سیدھے ابو سفیان کے پاس, نے کہا ابو سفیان حال علم تھا, پتہ لگا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے رات دیکھا ہے بڑا لشکر. اس نے کہا بڑا لشکر نہیں, 10,000 مقاتل ہیں فقط, 10,000 آدمی صرف وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہے. اور اندازہ کرو کہ 10,000 جو آدمی صرف فوج لے آ سکتا ہے تو پیچھے بھی تو آخر مسلمان ہیں نا. تو اس نے کہا عباس کیا کروں؟ اس نے کہا ابو سفیان دیکھو تم مکے کے سردار, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حرم کو قتال سے بچاؤ, اور پھر قتال بھی اس وقت جب ہمیں بچنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے, تو ایسی قتال کا کیا فائدہ؟ اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں غزوہ خندق کا داغ ہے, مسلمانوں کے دل میں ہمارا احد کا داغ ہے, مسلمانوں کے دل میں ہمارے ان کے حلیف جو ہیں بنو خزاع ان پر حملہ کرنے کا داغ ہے, وہ تو جلے بھنے ہوئے آئیں گے, وہ تو ہمارے بچے بچے کو تہ تہ کر دیں گے. ان کا مارا آفر, اس نے کہا ایک ہی حل ہے کہ چلو حضور کی خدمت, اب کوئی حل نہیں بچنے کا, اب ایک ہی حل. حضرت عمر سیکیورٹی پہ ہیں اور عباس ابن عبد المطلب جو ہیں ابو سفیان کو لے کے آئے, تو جب عمر کی نظر پڑی ابو سفیان پہ تو نے کہا اچھا راس الکفر امامی, آج کفر کا سردار جرت کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ رہا ہے. عباس وہیں سے زور سے بولے, انہوں نے کہا عمر اجرتہو قد اجرتہو, میں اس کو پناہ دے چکا ہوں, وہ میری پناہ میں آئے, ہمیں حضور تک جانے دو, اگر حضور نے ہماری پناہ قبول کر لی ٹھیک ہے, ورنہ تم جانو پھر ابو سفیان جانو. حضرت عمر پیچھے آ رہے ہیں, اس نے جناب دوڑایا بغلا اور سیدھا حضور کے خیمے پہ آیا اور چیخا بون کا, یا رسول اللہ قد اجرتہو ابو سفیان, میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے, پناہ دے دی ہے, برائی عمر, عمر پیچھے تلوار لے کے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ عباس جس کو تم امان دے چکے ہو اس کو ہماری بھی امان, عباس جس کو امان دے دے اس کی امان میں توڑ سکتا ہوں. ابو سفیان آ گیا اور اس نے دیکھا, حضور نے فرمایا ابو سفیان تم ابھی تک سوچ رہے ہو اسلام کے بارے میں, اب بھی تمہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں چلا, اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ حق ہے, اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ تم جس کو ایک یتیم مکہ سمجھ کے مکے سے ہجرت پہ مجبور کر رہے تھے, آج اللہ نے اسے کیسے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ مکے میں بھیجا ہے. تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ میرے دین کو ہر دین پہ غالب کر دیں گے, کیا سوچ رہے؟ ابو سفیان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, حضور میں مسلمان ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں. لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت کلمہ تو ابو سفیان نے پڑھ لیا لیکن اسلام پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا, کلمہ تو پڑھ لیا اس نے لیکن خوف سے, ڈر سے, ڈر کے. حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان رئیس القوم, ابو سفیان ایک قوم کا سردار ہے, آپ اس کو کچھ عزت بھی تو دیں نا, وہ اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی تو کوئی شرف بخشے نا, کوئی عزت دیں. آپ نے فرمایا اچھا اعلان کر دے کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو بھی امان دیں. ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر کتنا بڑا ہے کہ سارے قریش اس میں آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا من دخل المسجد الحرام فلہ امان, جو مسجد الحرام میں چلا جائے اس کو بھی امان. کہا حضور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے؟ یہ تو اب بڑی ہو گئی نا, اس وقت چھوٹی تھی مسجد. حضور نے فرمایا اچھا من الق السلاح فلہ امان, جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی ہم امان دیں گے. اس نے کہا حضور ایسے بعض آدمی ہتھیار اتفاق سے نہیں بھی پھینک سکتا. تو حضور نے کہا من اغلق بابہ فلہ امان, جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی امان. اب ابو سفیان خوش ہو گیا کہ چلو میں مسلمان تو ہو گیا لیکن مکے والوں کے لیے میں تو اتنا بڑا امان کا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہوں, میں تو اب بھی اپنی قوم کو بچا رہا ہوں. ابو سفیان واپس مکہ نکلا لیکن حضور نے حکم دیا, آپ نے فرمایا عباس فلاں پہاڑ پہ جا کر کھڑے ہو جانا اور جب تک یہ پورا لشکر نہ گزر جائے ابو سفیان کو آگے نہیں جانے دینا. حضور چاہتے تھے کہ قوت اسلام دیکھے, شوکت اسلام. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا اور ایک حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید اور ایک حصے پر زبیر بن العوام اور ایک حصے پر ابی عبید بن الجراح اور ایک حصے پر سعد بن عبادہ پرچم دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مکے کے چار طرف سے آؤ اور جگہ مقرر کی مقام خیف. مقام خیف ہے جبل ہندی کے ساتھ, آج کل جو جبل ہندی کہلاتا ہے نا, ابا بمرہ سے نکلے سامنے والا پہاڑ جو ہے جبل ہندی, شامیہ کے حوالے سے ہیں تب بھی جبل ہندی ہے, یہ بہت پرانا جبل ہے کیونکہ لفظ ہند جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے نا ہند, اسی لیے بعض روایات میں کہ آدم علیہ السلام اترے تھے وہاں, اسی لیے بعض روایات میں اب بھی یعنی آپ ہندوستان میں جائیں تو کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی ہیں. تو بہرحال یہ حمالہ جو ہے اس کا نام بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ ہے جس پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آگے کھڑی ہوئی تھی. تو بہرحال یعنی یہ بات تو محقق ہے نا کہ ہند جو ہے یہ بہت ایک تاریخی مقام ہے, ایک تاریخی ملک ہے جس کی ایک تاریخ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عطر عود جو ہے یہ ہند سے ہی آتا تھا, ہندوستان سے ہی آتا تھا عطر عود, اور اسی طرح تلواریں جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ بن کے وہاں سے آتی تھیں سیف الہندی کے نام سے. اسی لیے ہمارے علماء نے جب شرک و بدعت کے خلاف ایک کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا تھا المہند علی المفند, تو اس لیے ہند جو ہے اس کی ایک تاریخ. بہرحال تو اب جناب یہ ہے کہ بھائی, اور اس زمانے میں جو تجارت تھی نا جی, وہ یہ تھی کہ بھی ہند سے مثلاً کشتیاں آتی تو وہ عدن آ جاتی, یمن کا جو حصہ ہے, پھر عدن سے صنعاء مال آ جاتا, صنعاء سے مکے آ جاتا, یا اسی طرح وہ کشتیاں جو ہیں جیسے آج کل جسے اسرائیل نے علاقہ قبضے میں لیا ہوا ہے, یہ وہاں حیفا چلی جاتی, پھر شام بیت المقدس, اس طرح تجارت کا ایک سلسلہ ہوتا. تو حضور نے حکم دیا کہ بھی مقام خیف پر چاروں لشکر جو ہیں نا جی, چاروں لشکر ہر طرف سے داخل ہوں اور جمع وہاں ہونا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے. آج آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اسی لیے آج بھی مسلمان کے جو دشمن ہیں نا, یہود و نصارا, یہودی, ہنود, یہود, بسنی, مشرق, کافر, آج بھی وہ یہی اعتراض کرتے ہیں. دیکھو جی سعودی عرب کے پرچم پر تو تلوار ہے نا, تلوار, تلوار جی تلوار, یہ اسلام تو تلوار کے زور سے, دیکھو جی ان کا تو پرچم بھی تلوار. تو یہ بات جو ہے دراصل, اور یہ اعتراض کرتے کون ہیں جنہوں نے قوموں پر ایٹم استعمال کیے, یعنی آپ اندازہ کریں یہ کتنی غدار قوم ہے. مرغی ذبح کرنے سے تو ان کو رحم آتا ہے کہ جی ایک جانور ہے اس کو مسلمان بڑے ظالم ہیں جی, چھری سے ایسے 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 کرتے ہیں, بس کرنٹ تو ختم ہو جائے یار, یہ بڑا ظلم ہے. یعنی مرغی کا تڑپنا تو ان کو ناگوار گزرتا ہے, لیکن کوسوا میں اگر مسلمان تڑپیں, البانوی عورتیں تڑپیں, عصمت دری ہو, کشمیر میں اگر 70,000 آدمی مار دیا جائے تو وہاں تو جی نہیں, ایسی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور الٹا مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آ گئے, تم تو ادھر تھے. اور چونکہ قوت ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے, جتنا دنیا کا جدید الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کفر کے ہاتھ میں ہے. ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس تو یہی ہے کہ شام کو وی سی آر چلا کے کوئی فلم لگا کے بیٹھ گئے بس دیکھ لی. ہمارے پاس یہ ہے, کوئی بہت زیادہ صالح بندہ بن گیا, ولی اللہ بننے لگ گیا تو مولوی مکی کی تقریر سن. ہمارا حال تو یہ, یعنی عجیب انداز ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنا ناٹو نے کتنے بم برسا دیے, کل 13 ٹینک ان کے تباہ ہوئے. ابھی باقاعدہ رپورٹیں پڑھ لی, یعنی انہوں نے اپنے زیر نگرانی مسلمانوں کو مارا, تباہ کیا, نکالا, برباد کیا, باقاعدہ سرنگیں بچھوائیں, اب ان مسلمانوں کو واپس لا کے بقیہ جو ان کو اس طرح مار رہے ہیں. اور دیکھیں پیار کتنا ہے, ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی البانوی مسلمانوں آپ کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اب اگر وہ سرب آئے نا ان سے تم زیادتی نہ کرنا, ذرا پیار کا. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہماری مدد کرے گا. اللہ اکبر. اور قرآن کھولیں تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ابتغون عندہم العزۃ, ان سے کافروں سے تم مدد لے کے غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, ان سے مدد لو گے, یہ آئیں گے تمہاری ٹیکنالوجی میں مدد کریں گے. ان العزت للہ جميعا, خبردار عزت میرے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں. اور یہ تمہیں عزت دیں گے. لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, خبردار کسی کافر کو اللہ کے ایمان والوں کے سوا کبھی دوست نہ سمجھ. ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ. یعنی آپ حیران ہوں گے, آپ ان کو بلائیں, آپ ان کو بتلائیں کہ کیا ایمان سے کہیں کہ بلال پہ جو ظلم ہوا, صہیب پہ جو ظلم ہوا, خباب پہ جو ظلم ہوا, عمار پہ جو ظلم ہوا, سمیہ پہ جو ظلم ہوا, مسلمانان مہاجرین حبشہ پہ جو ظلم ہوا, مہاجرین مدینہ پہ جو ظلم ہوا, پھر یعنی حضور مدینے چلے گئے, 450 میل دور چلے گئے, پھر چین نہیں لینے دیتے, پھر احد میں آگے لڑے, پھر خندق میں, احزاب میں ساری دنیا کی فوجیں لے کے آ گئے. ایمان سے کہیں آج ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ ایک ایک بچہ اڑا دیتے. لیکن دیکھیں کہ حضرت سعد حضرت سعد نے جب پرچم ہاتھ میں لیا نا, حضور نے چار پرچم دیے نا, ایک خالد کو, زبیر نوام کو, سعد کو, ابی عبادت بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم کو. تو حضرت سعد نے ایسے غصے میں ایسے ایک دفعہ پرچم کو یوں ہلایا اور کہا, لا قریش بعد اليوم, اليوم يوم الملحوا. نے کہا صحابہ تیار ہو جاؤ, آج کے بعد قریش کا بچہ نظر نہیں آئے گا, اور آج دن ہے, آج دن ہے ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, ٹھہر کے فرمایا پرچم واپس کر دو. یہ دین تلوار سے پھیلا ہے. حضور نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو, الیوم یوم الملحمہ نہیں, الیوم یوم المکرمہ, آج عزت کا دن ہے, تکریم کا دن ہے. الیوم یعز قریش, آج اللہ قریش کو عزت دیں گے, ذلت نہیں. ہم کسی کو ذلت دینے کے لیے تو نہیں آئے, ہم تو عزت دینے کے لیے آئے. واپس کرو پرچم. پرچم واپس کیا, لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست. آپ جانتے تھے کہ سعد تو انصار کا سردار ہے, اگر اس سے پرچم واپس لے لیا ہے ہم نے تو انصار کے دل پر تو چوٹ لگے گی نا. تو حضور نے فوراً اس کے بیٹے کو بلایا, کیسے اپنے سعد کو پرچم دے گا. سیاست مدن پر کتنی نظر تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا, الیکشن کوئی ہار جائے, ایک آدمی مر جائے, انہوں نے تو پھر جو سمجھدار پارٹی ہوتی ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیتی ہے, تاکہ پھر وہ ایشو بن جاتا ہے نا انتخاب میں کہ جناب وہ ان کا تو حق تھا نا جی, اس کا تو حق تھا نا جی, اس کا باپ ہی جناب پہلے ایم این اے تھا نا, اب وہ مر گیا تو یہ تو سیٹ ان کی ہے جناب, اب یتیم سے چھیننا چاہتے ہیں یہ ظالم لوگ. تو سب سے بڑا ایشو وہ ہوتا ہے, یعنی 1400 سال کی ترقی کے بعد آپ یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وسعت نظر دیکھیں کہاں. حضور نے وہ پرچم دے دیا اور اس کے بعد حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھو خالد لڑنا نہیں, من القى السلاح فله امان, جو ہتھیار ڈال دے امان, من اغلق بابه فله امان, من دخل دار ابی سفیان فله امان, من دخل المسجد الحرام فله امان. آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو امان, مسجد میں داخل ہو امان, ہتھیار پھینک دے امان, اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امان, بوڑھے کو امان, عورت کو امان, بچے کو امان. الا اشرتن, فرمایا صرف 10 آدمی ہیں جن کو امان نہیں ہے, باقی سب کو. اور آپ نے فرمایا صحابہ ولو انہم وجدتم واللکین تحت استار الکعبۃ فاقتلوہم, اگر وہ 10 آدمی کعبۃ اللہ کے خلاف کے نیچے بھی گھس جائیں تو پھر ان کو وہیں بھی قتل کرنا ہے, ان کو پناہ نہیں. ان میں کون تھا؟ ایک اکرمہ ابی جہل کا بیٹا, اور ایک صفان ابن امیہ, اور ایک عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا, اور ایک ہند زوجت ابی سفیان, ابی سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. حضور نے فرمایا ان کو نہیں ہوں, یہ تو اگر کعبہ شریف کے خلافوں کے نیچے بھی چھپ جائیں ان کو وہی مار دیں. اب سارے قافلے بڑھ رہے ہیں, آرام امان 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 امان, تو سارے مکے میں امان امان ہو گئے. صرف خالد ابن الولید جو ہیں یہ جس طرف سے آ رہے تھے, اس لڑکا وہ علاقہ شاید ابھی آپ لوگوں نے مکے میں رہتے ہوئے دیکھا ہو, جس کو ابھی آپ شیب عامر کہتے ہیں, جب آپ یعنی غزہ میں جائیں آگے جفالی, جفالی سے پھر آپ رائٹ پہ جائیں تو شیب عامر, شیب عامر سے جب آپ جائیں گے تو آگے علاقہ ہے ملاوی جسے کہتے ہیں. اس ملاوی کے تلے سے جب چڑھائی سے آپ اترے نا تو یہ جگہ ہے, اس کا نام ہے خندمہ. اس جگہ پر جب آئے تو اکرمہ نے کیا کیا کہ 20-25-50 آدمی اکٹھا کر کے وہ اسی علاقے میں کھڑا گیا, اس نے کہا کہ دیکھو جی بات سنو, حضور نے امان دے دی ہے یا جو کوئی, ہم تو لڑیں گے یا قتل ہو جائیں گے یا کم از کم ہم زندگی میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ اللہ کا نبی مکے میں داخل ہو جائے, چلو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے اور کیا ہم لڑیں. تو وہ 50-100 آدمی لے کے وہیں کھڑے ہو گئے اکرمہ. اچھا خدا کی قدرت ہے, ادھر سے خالد آئے, آگے وہ ہتھیار لے کے کھڑا.
احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 26 سماعت فرمائیں.